بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ شعبان المعظم اور آیات شعبانیہ کی آمد آمد ہے، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کے حالات اور وہاں کی صورتحال۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ شام کی فوج نے اسٹریٹجک شہر القصیر پر قبضہ کر لیا۔ کہنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے کہ شام کی فوج نے القصیر شہر پر قبضہ کر لیا، لیکن جس عسکری اہمیت کا حامل یہ شہر تھا اور جس طرح سے دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں اور حامیوں نے پوری کوشش اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یہ شہر دہشت گردوں کے قبضے سے نہ نکلنے پائے اور شامی فوج اس میں داخل نہ ہونے پائے، اس کے پیش نظر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس شہر کی عسکری اہمیت کیا تھی۔ شام میں، جو کہ لبنان کی سرحد پر یہ شہر یعنی القصیر واقع تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لبنان سے تکفیری اور سلفی گروہوں کے ذریعے، یا جو ان گروہوں کے لبنان میں بعض حلقے حامی تھے، ان کے ذریعے جو اسلحے اسمگل کیے جاتے تھے وہ یہیں پر جمع ہوتے تھے اور یہیں سے دیگر علاقوں میں اسلحے دہشت گردوں کو سپلائی کیے جاتے تھے، اور ایک طرح سے القصیر شہر دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، جبکہ حلب شہر بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتا ہے اپنے اعتبار سے، جو کہ ترکی کی سرحد پر واقع ہے۔ لیکن القصیر کی جو کامیابی ہے اور جس طرح سے القصیر پر شامی فوج نے قبضہ کیا، اور عالمی سطح پر جس بڑے پیمانے پر شامی فوج کا اس شہر میں فتح اور ڈنکے کا انعکاس کیا گیا، اس سے کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ اب جن فتوحات کا آغاز شامی فوج نے کیا ہے وہ یہیں پر نہیں بلکہ پورے شام میں اور پورے ملک میں اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور القصیر کا قبضہ کیا کہ شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے حوصلے ہی پست ہو چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی القصیر شہر شامی فوج کے ہاتھوں میں دوبارہ واپس لوٹا، صہیونی حکومت، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بہرحال، اب جبکہ شامی فوج کو مسلسل کامیابیاں شام کے اندر دہشت گردوں کے خلاف مل رہی ہیں، تو اس کے آئندہ چل کر اثرات کیسے مرتب ہوں گے جنگ کے میدان میں اور سیاسی میدان میں، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
شام کے حالات میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اور جہاں ایک طرف صدر بشار اسد کی حکومت اور فوج کے حوصلے القصیر کا مارکہ سر ہو جانے کے بعد بلند ہے، وہیں گوناگو افکار کے حامل، مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے انتہا پسندوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حلب کے ایک علاقے میں جہاں فری سیرین آرمی نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے، القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جبہت النصرہ نے نام نہاد فری سیرین آرمی کا پرچم گرا کر اپنا پرچم بلند کر دیا ہے، جس پر عسکریت پسندوں کے مابین شدید لفظی جنگ کی خبریں آئی ہیں۔ ادھر شام کی فوج نے حلب کے اطراف میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف کبھی بھی کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ القصیر میں شامی فوج اور حزب اللہ کی فیصلہ کن فتح کے نتائج ہماگیر ثابت ہوئے ہیں۔ القصیر کی لڑائی بہت اہم تھی، اسی لیے دہشت گردوں نے اس علاقے پر اپنا قبضہ قائم رکھنے کی بڑی کوششیں کی جو ناکام رہیں۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک دہشت گردوں کے قبضے میں رہنے والے القصیر علاقے کو رہا کرانے کے لیے شامی فوج نے حزب اللہ لبنان کی مدد سے جب کارروائی کا آغاز کیا، تو امریکیوں اور دیگر بہت سے حلقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حزب اللہ کی طاقت کی بھی ایک حد ہے، یعنی اس مارکے میں حزب اللہ کو آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے، اور حزب اللہ کی طاقت کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ مبالغہ آرائی ہے۔ اسرائیلیوں کی بھی نظریں قصیر کی جنگ پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ سن 2006 کی اسرائیلی جارحیت کے موقع پر اسرائیلی فوجیوں کی زمینی پیش قدمی کو ناکام بنا دینے والے حزب اللہ کے جانباز القصیر میں جمع ہزاروں جہادی عسکریت پسندوں سے کیسے نمٹتے ہیں جنہیں افغانستان، لیبیا اور تیونس سمیت 40 سے زیادہ ملکوں سے اکٹھا کر کے چھاپہ مار جنگ کی تربیت دی گئی تھی۔ القصیر میں فوج اور حزب اللہ کی کارروائی کے پہلے مرحلے میں ہزاروں کی تعداد میں جمع دہشت گردوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد بڑے منظم اور ٹھوس انداز میں فوجی پیش قدمی شروع ہوئی۔ 3 ہفتے تک چلنے والی اس کارروائی میں شامی فوج اور حزب اللہ نے دہشت گردوں کو شکست دی۔ القصیر کا مارکہ سر ہو جانے کے بعد متعدد نتائج سامنے آئے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیرونی طاقتیں جو بے پناہ وسائل سے دہشت گرد تنظیموں کو لیس کر کے شام میں جاری جنگ کا نقشہ بدل دینا چاہتی تھیں، اب شک میں پڑ گئی ہیں اور انہیں مخالفین اور دہشت گرد تنظیموں کی طاقت اور جنگی حکمت عملی پر اعتماد نہیں رہ گیا ہے۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ القصیر کے بعد دیگر علاقوں میں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنیوا 2 مذاکرات کے سلسلے میں باغیوں کی تیاری بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کی تاریخ ملتوی ہوتی رہے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ شام کے زمینی حقائق کا مذاکرات کے نتیجے پر براہ راست اثر ہوگا۔ القصیر کا مارکہ سر ہو جانے کے بعد امریکہ نے نو فلائی زون قائم کرنے کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ القصیر میں دہشت گردوں کی شکست سے لبنان میں 14 مارچ اتحاد پر بھی مایوسی طاری ہے۔ لبنان کے سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 14 مارچ اتحاد نے شام میں دہشت گردوں کی بھرپور مدد کر کے شام کی حکومت کو گرانے کے ساتھ ہی حزب اللہ کے پر قطر دینے اور سر انجام اسلامی مزاحمتی تحریک کا خاتمہ کر دینے کا خواب دیکھا تھا، جو شیخ چلی کا خواب ثابت ہوا۔ القصیر کے مارکے میں شامی فوج اور حزب اللہ کی فتح سے اسرائیل کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ اسرائیل نے القصیر میں جمع ہو جانے والے دہشت گردوں کی بڑی مدد کی تھی اور اس طرح تل ابیب حکومت نے اسرائیلی جارحیتوں اور استعماری پالیسیوں کے سامنے موجود 2 بڑی رکاوٹوں یعنی حزب اللہ اور شام سے نجات پا لینے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جو نہ صرف یہ کہ پورا نہیں ہوا بلکہ حالات نے حزب اللہ اور شام کی حکومت اور عوام کی طاقت کو ساری دنیا میں ایک نئی پہچان دلائی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ القصیر کی لڑائی کا جو نتیجہ برآمد ہوا ہے اس سے بحران شام قابو میں آ گیا ہے اور یہ بحران اب زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہے گا۔ البتہ بیرونی طاقتیں اب بھی جو انداز اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے نہیں لگتا کہ جنگ کی آگ کو ہوا دینے سے وہ باز آئیں گی، لیکن ان کے سامنے ترکی کی مثال بھی موجود ہے جو شام میں بحران پیدا کرنے کے بعد اب خود بہت بڑے سردرد میں گرفتار ہو گیا ہے۔
یہاں جو ممالک شام کے بحران میں دخیل تھے اور شام کو غیر مستحکم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں وہ خود اب اس بحران میں گرفتار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کی ایک مثال خود ترکی ہے۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی شام کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے شام میں شامی حکومت، عوام اور فوج کو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، اس کے محرکات اور علل و اسباب کا ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر قنات باشی صاحب کو۔ ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب ظفر آغا صاحب، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر جناب منظور رضوی صاحب۔ ہم ان تینوں معزز مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود اسٹوڈیو میں جناب جعفر قنات باشی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
میں ہم خدمت شما بہمہ یہ،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام بھائیوں اور بہنوں کی زبان میں جو اردو زبان بولتے ہیں جہاں بھی ہوں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب قنات باشی صاحب، اب جبکہ القصیر کا مارکہ شامی فوج نے سر کر لیا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی کے دوررس اثرات کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں شام کے دیگر علاقوں میں؟
دیکھیے، القصیر شہر جو بہت عسکری اہمیت کا حامل شہر تھا، یہ اس پر ایک مسلح گروہ نے قبضہ کر رکھا تھا، جس کے افراد جو ہیں سب باہر سے آئے تھے، یہ دہشت گرد امریکیوں نے، انگریزوں نے، یہ علاقے کے کچھ ممالک نے مل کر ان دہشت گردوں کے یہاں آنے کے اسباب فراہم کیا تھا، ان کو دھوکہ دیا تھا اور ان کو ٹریننگ دے کے شام کے اندر بھیجا تھا۔ یہ انہوں نے ایک اہم شہر پر قبضہ کر رکھا تھا شام کے، شہر القصیر کافی عرصے سے ان بیرونی دہشت گردوں کے قبضے میں تھا، البتہ شام کے اندر بھی کچھ فریب خوردہ افراد بھی تھے، لیکن اب یہ ہے کہ خود شام کے اندر ایک علاقے کو بیرونی عناصر کے قبضے میں دے دیا گیا تھا، ترکی قطر جو ہے وہ تیل کا پیسہ دے رہا تھا، ترکی ان لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا، اور یہ افراد سب خارجی تھے، سب غیر ملکی تھے، عرب ملکوں کے تھے، وہ سب اس شہر میں جمع کر کے آپ دیکھیں کہ انڈر گراؤنڈ انہوں نے مورچے بنا لیے تھے، انڈر گراؤنڈ انہوں نے گودام بنائے تھے جہاں امریکہ کے بنے ہوئے، برطانیہ کے بنے ہوئے اور اسرائیل کے بنے ہوئے اسلحے رکھے گئے تھے، اور وہاں سے یہ شام کے عوام کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ وہیں شہر القصیر سے شام کے دارالحکومت دمشق پر حملہ کیا جا رہا تھا، دوسرے شہروں پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ القصیر ایک تراہے پر واقع ہے، ایک راستہ ترکی سے آتا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ لبنان سے آتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ لبنان کے ساحل سے اسلحے خفیہ طور پر القصیر میں لائے جا رہے تھے، اور وہاں سے یہ آپ دیکھیں کہ مرکزیت جو ہے شام کی یہ بیرونی افواج کے قبضے میں تھی۔ شام کے جو فوج تھی اسی کے ساتھ عوام نے فوج کے ساتھ تعاون کیا، اور علاقے کے بعض انقلابی عناصر نے بھی مدد کی، اور القصیر جو رجعت پسند طاقتوں کے قبضے میں تھا اسے آزاد کرا لیا۔ اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر دوبارہ واپس لیا گیا، یہ شہر جو شام کے عوام کا تھا۔ دوسرے یہ کہ اب تخریب کاروں کے لیے سے اس شہر کو آزاد ہونے کے بعد ایک تخریب کاری کا بہت بڑا امکان ان سے سلب کر لیا گیا، وہ چاہ رہے تھے کہ شام کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اور وہاں پر جو ہے وہ برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کے حامی حکومت تشکیل دیں، اب اس کا امکان نہیں رہا۔ لوگوں کو بھیجنے اور اسلحے کے بھیجنے کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا القصیر کی آزادی کے بعد۔ ایک اور مسئلہ جو بہت اہم تھا وہ یہ تھا کہ القصیر چونکہ بیرونی عناصر کے قبضے میں تھا اور بیرونی اسانڈی نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سے وہ جو سیاسی مذاکرات میں اس قبضے کے ذریعے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جنیوا دو اجلاس کے نام سے جو مذاکرات ہونے والے ہیں ان میں اس شہر پر قبضے سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ جو میدانی حقائق کے مد نظر رکھ کے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اپنا پوائنٹس حاصل کریں، لیکن اب جبکہ یہ شہر آزاد ہو گیا ہے اور واپس لے لیا گیا ہے، آزاد ہو چکا ہے، جو بیرونی عناصر کے قبضے میں تھا اب وہ آزاد ہو چکا ہے، اب یہ آزاد شہر ہونے والا جو شہر، اب یہ دمشق حکومت کے مخالفین کے پاس اس کا کوئی امتیاز نہیں، اب یہ بالادستی شام کو حاصل ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار جناب ظفر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی علی عباس صاحب، وعلیکم السلام۔
شکریہ ظفر آغا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی گہری نظر ہے گزشتہ دو ڈھائی سال سے شام کے حالات پر، میں پوچھنا چاہوں گا وہ کیا عوامل، کیا اسباب اور کیا محرکات تھے جنہوں نے خاص طور پر شام کی فوج کو، جس کے بارے میں فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پیشہ ورانہ فوج اور ظاہر ہے ایک اس کے اندر جذبہ حب وطن کے علاوہ اور کوئی جو دیگر اقدار ہوتی ہیں مثلا اسلامی یا نظریاتی یا آئیڈیولوجیکل، ظاہر ایک پیشہ ورانہ فوج تھی، وہ کیا چیز تھی جس نے شام کی فوج کو اس بات پر ثابت قدم رکھا کہ ہمیں ہر حال میں 40 ملکوں سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے مقابلے میں جنگ کرنا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہے، اور شام کے عوام نے بھی فوج کا پورا پورا ساتھ دیا. یہ تمام جو صورتحال ہے میں شام کی فوج اور شام کے عوام کے جذبے کے پیچھے جو کارفرما محرکات ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا.
دیکھیے کوئی بھی فوج ہو یا کوئی بھی گروہ ہو جو کسی ملک میں بغاوت کے خلاف لڑ رہا ہو, اس کا بنیادی جذبہ اس میں اگر حب وطنیت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کامیاب نہیں ہو سکتی اور وہ فوج باغیوں کے خلاف جنگ نہیں کر سکتی. شام میں جیسا آپ نے ابھی دیکھا اور ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ القصیر کا قلعہ جس طرح سے فتح کیا شامی فوج نے, آپ واقف ہیں کہ یہ کوئی معمولی مرکز نہیں تھا. اسٹریٹجیکلی ہے اس کی اہمیت, جیسے ابھی تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان آپ کے مہمان نے فرمایا کہ لبنان کے بارڈر پہ تھا, ترکی سے اس کا ایک راستہ آتا تھا اور یہ بغاوت کا ایک حلب کے بعد دوسرا سب سے بڑا, بلکہ کہا جائے کہ ایک سب سے بڑا مرکز تھا تو غلط نہیں ہوگا. چونکہ سرحد کے اوپر واقع تھا اس لیے واقف تھے وہ سب یہیں جا کر اکٹھا کیے جا رہے تھے اور کوشش تھی کہ یہاں سے مستقل حملے فوج کے اوپر ہو رہے تھے اور البشار کی حکومت کے خلاف ایک کیمپین جاری تھا. اس کو مغرب کی پوری امداد حاصل تھی. عرب ممالک جو شام کے خلاف ہیں اور جو وہاں البشر کی حکومت کے خلاف ہیں وہ ہر قسم کے اسلحے اور ہر قسم کی امداد ان کو پہنچا رہے تھے. اس کے باوجود شامی فوج نے ان کے خلاف ایک زبردست جنگ کا, یہ معمولی جنگ نہیں تھی, یہ جنگ جیسے آپ نے ابھی تصویریں دکھائیں اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ بیٹل تھی, ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل ہوئی ہے, یعنی ایک ہاتھا پائی تک کی نوبت اور ہر سڑک اور ہر مورچے کے اوپر ہر کونے کے اوپر اور ہر موڑ کے اوپر باغیوں اور شامی فوج کے خلاف جنگ ہوئی. اس میں سب سے بنیادی پہلو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ حب وطن تھا. شام جس قدر سخت بحران کا شکار ہے غالباً اس کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملے. لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, ہزارہ افراد مارے جا چکے ہیں اور یہ بھی طے بات ہے کہ اگر البشر حکومت جاتی ہے تو برسہا برس شام کا سکون جو ہے اور اس کا سکوت جو ہے وہ خطرے میں پڑنے والا ہے. اس لیے وہاں کے عوام کو اور بالخصوص وہاں کی فوج کو, دونوں کو, عوام کو بھی اور فوج کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو نہ صرف اپنی زندگیاں کھو بیٹھیں گے بلکہ اپنا وطن بھی کھو بیٹھیں گے, جیسا کہ لیبیا میں ہوا, جیسا اور دوسری ایک دو جگہوں پر ہوا. وہاں کے عوام سے وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ اس سے سبق حاصل کیا وہاں کی فوج نے اور وہاں کی عوام نے, اور گوناگون جنگ, ایسی زبردست جنگ کا سامنا کر کے ریبلز کو وہاں کے باغیوں کو پسپا کیا کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے. آپ تصویر دکھا رہے تھے کس قسم کے جدید ترین اسلحوں سے لیس ہیں تھے باغی القصیر کے, اور ان کے حوصلے کس قدر بلند کر دیے گئے تھے ان کی برین واشنگ کر کے, ان کی ٹریننگ کر کے, ان کی ذہنی برین واش کر کے ان کو یہ اس قسم کی امیدیں دلا دی گئی تھیں کہ اب شام ان کا ہے. اور انہوں نے بڑی کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی, انہوں نے بھی پوری قوت کے ساتھ شام کی فوج کا سامنا کیا, لیکن اس کے باوجود شام کی فوج فاتح ہوئی. اور یہ فتح القصیر کی فتح نہیں ہے, یہ فتح کوئی شامی فوج کی محض فتح نہیں ہے, یہ فتح شامی حب الوطنی کی فتح ہے. اور یہ جس سے یہ واضح ہے کہ شام کے عوام اور شام کی فوج دونوں اپنے ملک کے لیے جان کی بازی لگا کر اس کی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ شام کے اوپر کسی غیروں کا قبضہ ہو, عرب اسلام کے نام پر آیا پر اکٹھا کیے گئے دہشت گرد اور مغرب کے آئے ہوئے اسلحے شام کے امن و امان کو کے پارچے اڑا دیں. ان کو یہ چیز منظور نہیں. اس یہ القصیر کے واقعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں کے عوام شام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں, اور اس کے لیے وہ کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانی دینے کی ضرورت پڑے اس کے لیے وہ تیار ہیں, اور ہر صورت میں وہ اس جنگ کو جو شام کی آزادی کی جنگ ہے اس جنگ کو ہارنا نہیں چاہتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے ظفر آغا صاحب.
اسی کو حب الوطنی کا جذبہ کہتے ہیں, اور اسی سے سرشار ہو کر شام کی فوج نے یہ جنگ لڑی اور اس میں کامیاب ہوئے. اگر یہ جذبہ نہ ہوتا شام کی فوج کے پاس تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ القصیر کے جیسے اسٹریٹجک شہر پر جہاں پہ شام پہ باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اس کو وہ جیت پاتے. میں نے دوبارہ آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شامی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار شامی فوج اور شامی عوام نے مل کر یہ فتح حاصل کی ہے. اور
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا.
یہ جذبہ جب تک قائم ہے
ظفر آغا
صاحب, باغی اور وہ سازشیں جو شام میں البشر کے خلاف چل رہی ہیں کامیاب نہیں ہو سکتی.
جی منظور رضوی صاحب ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں, السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی منظور رضوی صاحب, آپ دیکھیں کہ شام کی فوج, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیشہ وارانہ فوج ہے, اور یہ فوج وہ فوج ہے جس میں ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس خطے میں پائے جاتے ہیں, مثلا اس میں اہل سنت کے بھی فوجی ہیں, اس میں علوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے فوجی ہیں, اس میں کرسچن اور عیسائی فوجی بھی ہیں, اور دیگر جو وہاں کے جو قبائلی رسم و رسوم کے حامل افراد ہیں ان کے بھی فوجی اس میں شامل ہیں. یعنی ایک مجموعہ ہے پورے شام کی عوام کا اس فوج کے اندر, اور ظاہر ہے کہ ایسے مجموعے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں توڑنا بہت آسان ہوتا ہے, اور خاص طور پر جہاں مختلف مذاہب کے لوگ, عیسائی بھی ہوں, سنی بھی ہوں, علوی بھی ہوں وغیرہ وغیرہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ, اسرائیل اور مغرب نے کوشش نہ کی ہوگی کہ شام کی فوج میں بغاوت ہو جائے اور شام کی فوج ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائے؟ کیوں نہ بٹ سکی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کا مثبت جواب تو میں یہی دے سکتا ہوں کہ جو شامی فوج ہے اس نے صرف اسی موقع پر نہیں, اس سے پیشتر بھی جب بھی ان کو لڑنے کا موقع ملا, اپنی حمیت و غیرت کو دکھانے کا موقع ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ 67 کی اس جنگ میں, اس کے بعد 70s میں جو جنگ ہوئی اس میں باقی فوجوں کے علاوہ شامی فوج نے ہمیشہ ثبات کا اور بہادری کا ثبوت دیا, اور ہمیشہ وہ کبھی میدان سے نہیں بھاگے. لیکن اس موقع پر اس طرح دل جمعی سے ان کا لڑنا اور اس طرح دشمنوں کا مقابلہ کرنا اس لیے بھی تھا کہ یہ ان کو پتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ محض ایک جزوی جنگ نہیں ہے, کوئی چھوٹی سی جنگ نہیں ہے, یہ سارے شام کو بچانے یا تباہ کرنے کی جنگ ہے. اگر اس موقع پر شامی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی, پسبا ہو جاتی, شکست کو تسلیم کر لیتی اور اپنے علاقوں سے اس طرح آہستہ آہستہ ہاتھ دھوتی چلی جاتی, تو وہ دن دور نہیں تھا کہ جب وہ سارے مسئلے کو اتنا الجھا کر رکھ دیا جاتا تھا کہ پھر شام کی حکومت کا باقی رہنا, قائم رہنا ہی مشکل تھا. تو اس لیے وہ بڑی دل جمعی سے لڑی, بڑی ہمت سے, بڑی غیرت سے انہوں نے مقابلہ کیا. اور یہ القصیر کی جو فتح ہے یہ ایک جزوی فتح تو کہلائی جا سکتی ہے, لیکن حقیقت میں یہ ابتدا ہے اس بات کی, اور اس بات کی یہ غمازی کر رہی ہے کہ شامی فوج جو ہے نا, اب وہ دل و جان سے ان تمام عناصر کا قلا کما کر دے گی کہ جو شام کی حکومت کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ شام کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فقہی اور ان دوسرے گروہی تعصبات سے بڑھ کر وہ عرب ملک کی سلامتی کے لیے, امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے, امت عربی کی سلامتی کے لیے, خطے کی سلامتی کے لیے استعمار کا پورے دل و جان سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ القصیر کی آبادی کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا استعماری طاقتوں کے اندر, اور جب بحث کا رخ اختیار کر گیا ہے, وہ رخ یہ اختیار کر گیا ہے کہ ہم ان لوگوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اور اسلحہ دیا جائے, ہمیں اور ذرائع اور وسائل دیے جائیں, ہمیں اور پیسے دیے جائیں. تو ان کا مطمئن نظر یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بغیر بیرونی قوتوں کی مدد کے, بیرونی قوتوں کی حمایت کے, استعماری طاقتوں کی مدد اور حمایت کے بغیر وہاں لوگوں کے اندر اتنا جوز و جذبہ موجود ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. ان کو ایک یہ بہانہ مل گیا ہے, اور حقیقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام کو یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے استعماری طاقتوں کی جانب سے, ورنہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس آواز کو ختم کر دیا جائے, ہر اس ذہنی تحریک کو ختم کر دیا جائے, ہر اس فکری آزادی کو ختم کر دیا جائے جو بھی کسی صورت میں استعمار کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی ہے. اور استعمار کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت اسرائیل ہے. اس لیے ان کا مقصد یہ ہے کہ حزب اللہ کو ختم کرنا بھی اس لیے مقصود تھا. لبنان میں آپ نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں شروع کیا ہوا, وہاں سے انہوں نے مسئلہ شروع کیا جب انہوں نے دیکھا کہ 67 کی جنگ کے بعد, 71 اور 72 کی جنگوں کے بعد یہ پوری طرح عرب ممالک کو تباہ و برباد نہیں کر سکے. اگرچہ ان کے ذرائع وسائل پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا, لیکن چاہتے یہ تھے کہ ان کے دل کے اندر, ان کے جسم کے اندر ایسا ایک ناسور پیدا کر دیا جائے کہ جو ہمیشہ ان کو اندر سے کھاتا رہے اور ان کے وجود کو, ان کے قومی وجود کو ہمیشہ کے لیے مزمحل کر کے ختم کر دے. تو اس لیے پھر انہوں نے حزب اللہ کا مقابلہ کیا, ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. لبنان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہاں سے وہ بھاگے. تو اب وہ نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ اگلے سال افغانستان سے نکل رہے ہیں, اب ان کو وہ اس سے ایک طور پر جزوی طور پر نجات مل رہی ہے, لیکن وہ ایک ایسا محاذ کھولنے کی فکر میں ہیں کہ جو مسلسل ان کی نظر جو ہے وہ ایران کے اوپر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر کوئی ایسی آواز باقی نہ رہے جو ان کے خلاف یا ان کی استعماریت کے خلاف یا ان کے استحصال کے خلاف یا ان کی ظالمیت کے خلاف کبھی کوئی آواز اٹھاتی
ہے. بہت شکریہ آپ کا.
اس لیے وہ کہیں نہ کہیں یہ شوشہ چھوڑتے رہیں گے, ہمیشہ کرتے رہیں گے, اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے غلام مرتے رہیں گے. تو القصیر کی آزادی, القصیر کا جو مرحلہ تھا یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی. یہ ابتدا ہے اس بات کی کہ اس شامی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر قوم کے اندر وحدت پیدا ہو جائے, یکجہتی پیدا ہو جائے, مقصد کا اتفاق ہو, تو کوئی دشمن بھی کھا اس کے پاس کتنے ذرائع وسائل مستحکم کیوں نہ ہوں, اس کی وسعت کتنی بھی کیوں نہ ہو ذرائع وسائل کی, لیکن وہ کسی قوم کو اس طرح محکوم اور مجبور اور مقہور نہیں بنا سکتا.
بہت شکریہ آپ کا. یہ بہت شکریہ رضوی صاحب, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. اجازت دیں مجھے جناب.
اس کے جزوی حصے ہیں اور ان دونوں کو ایران کی زبردست حمایت حاصل ہے. اور دوسری جانب آپ اس سے بھی واقف ہیں کہ جب سے انقلاب ایران ہوا ہے اس وقت سے اس بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, کسی نہ کسی طرح مسمار کرنے کے لیے امریکہ کی قیادت میں رجت پسند عرب ممالک, پورا ناٹو اور ان کا الائنس ہے. تو بنیادی طور پر ٹارگٹ صرف شام نہیں ہے, بنیادی طور پر ٹارگٹ صرف شام نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا, اس کا اس شام میں جو ایک جنگ چل رہی ہے, اگر کہا جائے یہ ایک پراکسی جنگ ہے ایران کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف, ان تمام وہ اس پوری بیلنس آف پاور کے خلاف جس نے مغرب کے عزائم کو اس علاقے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے, اور جس نے اسرائیل کی قوت جیسے طاقتور ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو اس مغرب مختلف موقعوں کے اوپر اس پورے خطے میں کسی نہ کسی کے خلاف ایک سازش رچ کر اور وہاں کے اوپر اس نئی بیلنس آف پاور کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. اب اس کا نشانہ, پہلے کوشش کی گئی حزب اللہ کو ختم کرنے کی, اس میں ناکام رہے. نہ صرف ناکام رہے بلکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے عزائم پسپا کر دیے, اور آج بھی حزب اللہ قائم و دائم و قائم ہے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جب وہاں ناکامی ملی تو ایک نیا فرنٹ بشار الاسد کے خلاف اس لیے کھولا گیا کہ بشار الاسد اس بیلنس ایرانین بیلنس ایران نے جو ایک نیا بیلنس آف پاور کریٹ کیا ہے اس خطے میں, اس بشار الاسد کو وہاں ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, شام پہ قبضہ کیا جائے. شام کے قبضے کے بعد ایران اور حزب اللہ اور ایران ان دونوں کو کسی طرح سے یہاں کے اوپر وہی حرکتیں اور وہی سازش رچی جائے جو شام میں رچی جا رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پر مسئلہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے, یا سوری یہ بنیادی طور پر مسئلہ شام کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پراکسی وار ہے ایران کے خلاف. اصل نشانہ ایران ہے, اور چونکہ ایران اور حزب اللہ دونوں دونوں اس ایکسس کے اہم جز ہیں، اس لیے ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حسن نصر اللہ کو اور 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 پوری حزب اللہ مجاہدین کو کہ جنہوں نے علل اعلان القصیر میں شامی فوج کے
شامل. بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. معذرت چاہتے ہیں کہ آپ سے مزید ہم گفتگو جاری نہ رکھ سکے، اور خاص طور پر منظور عزیز صاحب سے اور زیادہ معذرت کہ ہم اگلے سال ان سے نہ کر سکے. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال شام کی عوام، فوج اور حکومت کی کامیابی مسلسل جاری ہے، اور آنے والے چند دن شام کے تعلق سے اور شام کے حالات کے تعلق سے انتہائی اہم ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی جو دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.